الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم. اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کرتے اللہ کے دیے ہوئے میں سے. اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے, بے شک اللہ حق نہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ برابر, اور اگر نیکی ہو تو اس کو دونا کر دیتا ہے اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب. پھر کیا حال ہوگا جب بلاویں گے ہم ہر امت میں سے احوال کہنے والا, اور بلاویں گے تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا. اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے اور رسول کی نافرمانی کی تھی, کاش برابر کیے جاویں وہ زمین میں اور چھپا نہ سکیں گے اللہ سے کوئی بات. بزرگان محترم, ان آیات سے پہلے جو آیتیں ہیں ان میں ایسے چار لوگوں کا ذکر ہوا جو حق والوں کا حق ادا نہیں کرتے, اہل حقوق کے حقوق ادا نہیں کرتے, ان کا ذکر ہوا. ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ تھے جو اپنا مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن ریاکاری اور دکھاوا کے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ پر اور یوم آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے. اللہ نے ایسے ریاکاروں کا ذکر کیا آخری آیت میں, جو ریاکاری اور دکھاوا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اب اللہ تبارک و تعالی ان سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے, آخرت پر ایمان لے آتے, اور اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا ہی خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا مندی کے لیے خرچ کرتے تو کتنی اچھی بات ہوتی. ایک تو وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. اور دوسری بات ریاکاری اور دکھاوا کے لیے خرچ کر کے اپنا خرچ کیا ہوا مال ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے کہ جب بھی جہاں بھی دکھاوا ہوتا ہے پورا مال برباد ہو جاتا ہے، کوئی ثواب نہیں ملتا. اس لیے تھوڑا ہی خرچ کرتے اور صدق دل سے اخلاص کے ساتھ کرتے تو اللہ کے یہاں اس کا بڑا اجر پاتے، اجر عظیم اور ثواب عظیم نصیب ہوتا. جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ بری صفت اصل کافروں کی ہے، لیکن بہت سارے مسلمانوں میں بھی ایسی بری صفت پائی جاتی ہے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بھی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کی جو بری صفتیں ہیں وہ اپنے اندر نہ اپنائیں. اگر وہ اپنے اندر ہے تو اس کو دور کریں، اور جو کامل ایمان والے ہیں ان کی جو اچھی صفتیں ہیں ان صفتوں کو اختیار کریں. فرمایا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کا کیا نقصان ہوتا، کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے. یعنی فائدہ ہی فائدہ ہوتا، نقصان تو ان کا کچھ نہیں. ہاں ایمان نہ لانے میں نقصان ہے، اور ریاکاری اور دکھاوا کے طور پر خرچ کرنے میں نقصان ہے. تو نقصان کو اپنا رہے ہیں، جہاں فائدہ ہی فائدہ ہے اس کو ہاتھ سے دھو رہے ہیں. اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے، اور اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے تھوڑا خرچ کرتے ہیں. ایک تو وہ مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالی یہ نہیں فرماتے ہیں کہ پورا ہی مال خرچ کر ڈالو، بلکہ اللہ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا خرچ کرو. یہ تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا، اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی وجہ سے اس کا فائدہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہوں میں ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی کو لوگوں کی خوب خبر ہے، خوب جانتے ہیں کون کتنا خرچ کرتا ہے، کب خرچ کرتا ہے، کس محل میں خرچ کرتا ہے، کس نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے. یہ ساری تفصیل اللہ جانتے ہیں، اس لیے کوئی ریاکاری نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے. اگر یہ نیت ہو اور ایمان کامل ہو، اخلاص ہو، پھر اس کا فائدہ وہ کھلی آنکھوں سے دنیا میں بھی دیکھے گا، اور آخرت میں تو فائدہ یقیناً ہونے والا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، جہاں تک اللہ تبارک و تعالی کی بات ہے، اللہ تعالی ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتے. یعنی کسی کو اللہ مال دے کر بلا وجہ مال نہیں چھین لیتے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی اچھی نیت سے خرچ کرنے والے کو ثواب سے محروم بھی نہیں کرتے. جگہ جگہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیک کام کرنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے. تو ذرہ برابر اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں ذرہ جو لال بالکل چھوٹی چھونٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، لال چھونٹی جو سب سے چھوٹی ہو. اور عرب حضرات بہت بالکل جو چھوٹی چیز معمولی چیز ہوتی تو ذرہ کے ساتھ مثال دیا کرتے تھے. تو چونکہ عرب کے محاورہ میں قرآن نازل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی محاورہ میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ لال چھوٹی چھونٹی کے برابر بھی اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے اور کسی پر ظلم نہیں کرتے. تو عرب کا محاورہ، اہل عرب اس کو خوب سمجھا کرتے تھے، لہذا انہی کی زبان میں اللہ تبارک و تعالی ان کو جواب دے رہے ہیں. ذرۃن اس دھوپ کو بھی کہتے ہیں جو روشن دان سے کمرے کے اندر پڑتی ہے. جب کوئی روشن دان کھڑکی کھولی جائے جو اوپر ہو اور وہاں سے جو روشنی پڑتی ہے، اور جب روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر گھوم پھر رہی ہیں، لیکن آدمی جب اس پر ہاتھ مارتا ہے تو اپنے ہاتھ میں تو کوئی چیز آتی نہیں، لیکن ایک بڑی دنیا نظر آتی ہے اس روشنائی میں. اس روشنی کے اندر عرب حضرات اس کو بھی ذرہ کہا کرتے تھے. تو اگر ذرہ یعنی اس روشنی میں جو چیز نظر آتی ہے اس کے برابر بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اتنا بھی ظلم روا نہیں رکھتے، ظلم نہیں کرتے، یعنی ناانصافی نہیں کرتے، پورا پورا ثواب دیتے ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ کسی کا ذرہ برابر حق نہیں مارتے ہیں، ظلم نہیں کرتے ہیں، بلکہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر نیکی ہوتی ہے تو اللہ اس کو دگنا کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے اجر عظیم اور ثواب عظیم عطا فرماتے ہیں. نیکی ہوتی ہے، کوئی مسلمان نیکی کرتا ہے، اللہ ایک نیکی کا ثواب ایک ہی نہیں دیتے. پہلا قاعدہ تو یہ ہے، من جا بالحسنت فلہ عشر امثالہا، جو کوئی ایک نیکی کرے تو اسے 10 گنا ثواب دیتے ہیں. ایک عام قاعدہ ہے، قانون ہے، اللہ تعالی نیکی پر 10 حصہ ثواب بڑھا کر دیتے ہیں، پھر یہ ثواب اللہ بڑھاتے رہتے ہیں. خاص طور پر دینی کاموں میں، دین کے کاموں میں جو خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالی ایک نیکی پر، ایک پیسہ پر 700 حصہ بڑھا کر ثواب دیتے ہیں، جس کا ذکر تیسرے پارے میں ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جو کوئی ایک دانہ گیہوں کا بوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے 7 سنبل اگاتے ہیں، 7 بالیاں اگاتے ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو گیہوں کا تو ایک ہی دانہ بویا تھا، لیکن اللہ اسے 700 گیہوں کے دانے عطا کر دیے. یہ مثال اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دیتے ہیں جو اللہ کے لیے دینی کاموں میں خرچ کرتا ہے. ایک تو پہلا نمبر 10 گنا 10 حصہ ثواب عطا کرنے کا ہے، اور دوسرا نمبر 700 حصہ بڑھا کر دینے کا ہے، اور تیسرا نمبر بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالی کسی کسی کو اخلاص کی بنیاد پر 20 لاکھ گنا حصہ بڑھا کر دیتے ہیں، 20 لاکھ گنا بڑھا دیتے ہیں نیکی اور صدقہ کا ثواب. اور قرآن کریم میں یہ بھی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالی جس کے لیے بہت ہی زیادہ بڑھا دیتے ہیں. مقدار کیا ہوتی ہے اس کو اللہ نے نہیں بتایا. جیسے رمضان کا روزہ ہے وہاں فضیلت ہے، اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا. علماء کرام لکھتے ہیں اللہ نے اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کو یہ ادراک، یہ قوت دے دی ہے کہ عمل دیکھ کر وہ خود ہی ثواب لکھ لیتے ہیں. اللہ نے ان فرشتوں کی قوت دے دی ہے کہ وہ عمل دیکھ کر وہ خود ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ کتنا ثواب ہے. لیکن جہاں روزے کا خانہ ہوتا ہے یا اللہ کے راستے میں دین کے کاموں میں خرچ کرنے کا کوئی خانہ ہوتا ہے، وہ خانہ وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں، فرشتوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ وہاں کتنا لکھنا ہے اور کس قدر بڑھا کر لکھنا ہے. وہ ویسے ہی اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اللہ خود اس خانہ کو بھرتے ہیں کہ یہاں کتنی نیکی لکھی جائے گی اور کتنا ثواب دیا جائے گا، صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ ہی لکھتے ہیں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے اللہ اس کو دگنا کر دیتے ہیں. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اس کو اجر عظیم اور ثواب عظیم عطا کرتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اب آخرت کا، قیامت کا منظر سامنے لا رہے ہیں کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ. قیامت کا دن کیسا ہوگا اس کا منظر اللہ تبارک و تعالی پیش کر رہے ہیں. پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اور آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنا کر لے آئیں گے، اس وقت کیا حال ہوگا. یہ قیامت کا منظر ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک بات تو سبھی انبیاء اپنی اپنی جو امت دعوت ہے، امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے ایک امت اجابت ہے. جو ایمان نہیں لاتے ان کو امت دعوت کہتے ہیں، ایمان قبول نہیں کرتے، اور جو ایمان قبول کرتے ہیں ان کو امت اجابت کہتے ہیں. تو مسلمان الحمدللہ امت اجابت ہیں، قبول کرنے والی امت. اور دوسری جو بڑی امت ہے وہ دعوت قبول نہ کرنے والی امت ہے، اسے امت دعوت کہتے ہیں. اور دونوں اللہ کے نبی کی اور ہر نبی کی امت ہے. لہذا ہر نبی اپنی امت دعوت کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے دعوت پہنچا دی لیکن ہماری اس امت نے وہ دعوت قبول نہیں کی. اور خود ہمارے نبی بھی اپنی امت کے ان تمام لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی کہ ہم نے دعوت پہنچا دی لیکن ان لوگوں نے ہماری دعوت قبول نہیں کی. تو اس وقت کیا منظر ہوگا. تو ایک تو یہاں یہ بات ہے جو اس آیت میں کہا جا رہا ہے، اور یہی مضمون سورہ نحل میں بھی ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فی کل امت منہم بشہید، وہاں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ ہر امت پر اس امت کا نبی ان کے خلاف گواہی دے گا اور ہمارے نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے تو اس وقت کیا منظر ہوگا، وہ منظر ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، جو دہشت اور جو بھیانک منظر ہوگا کہ نبی آئے اور امت کے خلاف گواہی دے تو امت کی تباہی یقینی ہے، امت کی تباہی یقینی ہے، بس وہی امت نجات پائے گی جو دنیا میں ایمان قبول کی تھی اور جس نے اپنے نبی پر ایمان لے آیا تھا وہ امت تو نجات پائے گی، بقیہ ہر نبی کی ہر وہ امت ہلاک و تباہ ہو جائے گی جس نے دعوت قبول نہیں کی تھی. اس وقت کیا منظر ہوگا اس کو آگے کی آیت میں بیان کر رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے اور ہمارے نبی بھی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے. اور دوسرا ایک اور مضمون ہے، وہ مضمون یہ ہے کہ انبیاء اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے تو خود ان کی امت، ہر نبی کی امت یہ کہے گی کہ ہمارے انبیاء جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے ہمارے پاس کوئی دعوت نہیں پہنچائی، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہر نبی کی امت کہے گی کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی بشیر آیا اور نہ کوئی نذیر آیا، نہ جنت کی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ جہنم سے ڈرانے والا آیا، کوئی آیا ہی نہیں. اور کبھی کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، قسم اللہ کی ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. یہاں ہمارے اوپر غلط الزام ہے اور غلط دعویٰ ہے، ہم تو مجرم تھے ہی نہیں اور ہم مشرک تھے ہی نہیں، ہم تو مسلمان ہیں. انبیاء کے خلاف گواہی دے دیں گے، اس وقت انبیاء اکرام ایک طرف کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے پوچھیں گے کہ تمہاری امت تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے یعنی دعویٰ کر رہی ہے، اب بتاؤ تمہارے حق میں گواہ کون ہے؟ اس لیے کہ جب کسی پر دعویٰ کر دیا جائے تو پھر گواہی پیش کرنا لازمی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے کہیں گے تمہارے دعویٰ پر تمہارے کون گواہ ہیں؟ جو تم نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اپنی ہر امتی کو دعوت پہنچا دی، کوئی فرد ایسا نہیں جس کے پاس دعوت نہ پہنچی ہو، ہم نے ہر ایک تک دعوت پہنچا دی، بتاؤ تمہارے اس دعویٰ پر تمہارے کون گواہ ہیں؟ تو حضرات انبیاء کرام اس وقت اس امت کو اللہ کے نبی کی امت محمدیہ کو پیش کریں گے، جو آخری امت ہے آخری نبی کی، وہ میرے حق میں گواہی دے گی. تو پھر یہ امت اللہ تعالی جن کو توفیق دیں گے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، تو اللہ کی توفیق سے یہ امت انبیاء کے حق میں گواہی دے گی، انبیاء کی امت کے خلاف گواہی دے گی. ہاں انبیاء نے دعوت پہنچا دی تھی اور انبیاء کی امت جھٹلا رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، لہذا انبیاء نے تو اپنا حق ادا کر دیا. جب یہ امت گواہی دے گی تو دوسری امتیں جرح کرے گی، جیسا کہ کورٹ میں عدالت میں ہوتا ہے، جرح کرے گی، نقد کرے گی، اعتراض کرے گی کہ اس امت کو گواہی دینے کا حق ہی نہیں، اس لیے کہ یہ امت ہمارے زمانے میں تھی ہی نہیں، ہمارے پاس نبی آئے اور نبی ہمارے پاس دعوت لے کر آئے، ہمارا زمانہ تو اس امت سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کا زمانہ ہے، اس آخری امت کو تو حق ہی نہیں ہے گواہ وہ بن سکتا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو، یہ تو صدیوں ہزاروں سال کے بعد پیدا شدہ امت ہے، اس کو حق نہیں. اب اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ان سے سوال کریں گے اس امت سے کہ تمہیں تو حق نہیں ہے گواہی دینے کا، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ اس وقت یہ امت کہے گی ہاں ہاں ہم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، لیکن یہ بات کہ ہر نبی نے اپنی امت تک دعوت پہنچا دی تھی، یہ بات ہمارے نبی نے بتائی اور قرآن کریم سے یہ بات ہم کو معلوم ہوئی. نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے اور اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ایک تو اپنے نبی کی زبان سے سنے ہیں، اور پھر ہمارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی ہے. یہ مضمون دوسرے پارے کے شروع میں ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تمہارے حق میں گواہ ہوگا اور تم لوگوں کے حق میں گواہ ہو جاؤ گے. لہذا یہ دو مضمون ہیں. یہاں پہلا مضمون بیان ہوا ہے، ہر نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے اور ہمارے نبی بھی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پھر کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے آئیں گے اور آپ کو گواہ بنا کر لے آئیں گے آپ کی پوری امت پر. اللہ اولائی شہیدہ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ. بخاری شریف کی حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ قرآن آپ پر اترا ہے، کیا میں آپ کو سناؤں؟ تعجب کرنے لگے تو آپ نے فرمایا نہیں، تم خود سناؤ، میں سنوں گا. بس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے تلاوت شروع کر دی، سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے، تقریباً آدھے پارے کی تلاوت کی، جب اس آیت پر پہنچے اچانک وہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس کرو، تو آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ نے بس کرا دیا. گویا اس وقت جو بات کہی گئی کہ کیا حال ہوگا کہ ہر نبی کو گواہ بنا کر لایا جائے گا اپنی امت کے خلاف، اور آپ کو بھی آپ کی امت کے خلاف گواہ بنا کر لایا جائے گا، تو وہ منظر آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو آپ کی امت بھی یاد آ گئی اور گزشتہ وہ امتیں بھی یاد آ گئی جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی تھی. تو فکیف اذا جینا، پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اور آپ کو بطور گواہ لے آئیں گے ان لوگوں پر. یوم اذین یود الذین کفروا، اس حال کو اللہ تعالی خود ہی بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اس دن کافر لوگ آرزو کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی مخالفت کی تھی. ویسے اللہ کی مخالفت بھی کفر ہے اور رسول کی مخالفت بھی کفر ہے. رسول کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کر رہے ہیں کہ رسول کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا، رسول کو کہا کہ رسول جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، ہم نے تو دعوت قبول کی تھی، یا یہ کہا
کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، یا یہ کہا ہمارے پاس کوئی نبی کوئی رسول آیا ہی نہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن جو حال ہوگا اس کو بتا رہے ہیں کہ دو مخلوقات کا حساب ہوگا، ایک تو جو دوسری جاندار مخلوق ہے جیسے مویشی یعنی حیوانات، خواہ چار پاؤں پر چلنے والے ہوں، پرندے ہوں یا تیرنے والے ہوں، کوئی ہوں، سب حیوانات میں داخل ہیں. تو ایک تو حیوانات کو پیش کیا جائے گا اور انسانوں کو پیش کیا جائے گا. حیوانات کا بھی حساب کتاب ہوگا، اور اس میں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تھا، جیسے حدیث میں ہے کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری پر حملہ کیا تھا، وار کیا تھا، تو اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا، اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا. تو یہ ایک بکری مثال کے طور پر ہے. اس کے علاوہ دنیا بھر میں پرندوں میں سے ایک پرندہ دوسرے پر جو ظلم کرتا ہے، اور عام جانوروں میں سے جو بھی دوسرے پر ظلم کرتا ہے، ہر ایک کا بدلہ دوسرے سے لیا جائے گا. یعنی مظلوم جانور دوسرے ظالم جانور سے بدلہ لے گا. بدلہ لینے کے بعد ان کو مٹی مٹی کر دیا جائے گا، ان کا وجود نہیں رکھا جائے گا، مٹی کے برابر کر دیے جائیں گے. پھر انسانوں کا معاملہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں بدلہ نہیں لیں گے بلکہ عذاب کے لیے جہنم میں بھیج دیں گے. اس وقت جو انسان ہوں گے وہ تمنا کریں گے اور آرزو کریں گے جو معاملہ جانوروں کے ساتھ ہوا، کاش وہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ہم بھی مٹی مٹی کر دیے جاتے، ہمارا وجود بے وجود ہوتا، نام و نشان مٹا دیا جاتا، تو نہ نعمت ملتی نہ عذاب ملتا، معاملہ برابر سرابر ہو جاتا، تو کتنی اچھی بات ہوتی. لیکن ان کی آرزو بس ان کے دل میں رہ جائے گی، انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ انسان کو اللہ نے مکلف بنایا تھا، اس پر شریعت نازل کی تھی، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا تھا. جانوروں کو اللہ نے عقل نہیں دی تھی، اختیار نہیں دیا تھا، اس لیے بدلہ لے کر ان کو مٹی مٹی کر دیں گے، مگر انسانوں کا معاملہ دوسرا ہوگا. تو وہی بات بتا رہے ہیں یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن کافر لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی تمنا کریں گے کاش ہم زمین کے برابر کر دیے جاتے، لو تسوا بهم الارض، کاش وہ زمین کے برابر برابر کر دیے جاتے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، چھپانے کی کوشش کریں گے. جیسے قرآن میں ہے، کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، قسم اللہ کی ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. جب وہ یہ کہیں گے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعضا سے کہیں گے کہ تم بولو، تو ان کے سامنے ان کے ہاتھ ان کے پیر، صرف زبان بند ہو جائے گی. جیسے سورہ یاسین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم منہ پر تو مہر اور سیل لگا دیں گے اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ اور ان کے پیر اور ان کے خلاف گواہی دیں گے. جب اعضا ان کے خلاف گواہی دیں گے تو کچھ چھپا ہی نہیں سکیں گے، ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے. جیسا کہ آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر آئی کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی
رحمہ اللہ وفات پا گئے، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ، تین بار سورہ اخلاص پڑھیں، دعا ہو جائے گی۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا اور اپنی اطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، قرض داروں کے قرض ادا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ جو وفات پا گئے، آپ کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ مغفرت فرما، آپ کی حسنات کو اور خدمات کو قبول فرما، آپ کی سیئات سے درگزر فرما، جنت الفردوس میں آپ کو پہلا داخلہ نصیب فرما، پہلا داخلہ نصیب فرما، آپ کی جو خدمات ہیں انہیں قبول فرما، اور آپ کی خدمتوں کو، آپ کے فیوض کو ہمیشہ باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے سبھی اکابر کی عمروں میں برکت نصیب فرما، اور جو اکابر دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس امت پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں ان کا وجود ختم فرما، جس کے حق میں ہدایت ہو اسے ہدایت نصیب فرما، جس کے حق میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ اسے ختم فرما۔ دنیا بھر میں ظالموں کو ناکام فرما، مظلومین کی مدد فرما، ہماری سبھی پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں کے کاروبار میں اور ملازمتوں میں برکت نصیب فرما، رزق حلال اور رزق طیب نصیب فرما۔ ان دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔